والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال جل وعلا في سورة آل عمران وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين محترم علماء کرام اور معزز حاضرین میں یوم فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی کے کارکنوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ تاریخ اسلامی کے صدر اول کے بارے میں جو مغالطے لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے اور صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے ان اجتماعات کا انعقاد ہو رہا ہے. میں نے دیکھا کہ ان اجتماعات کا عنوان ہے عشرہ فاروق و حسین رضی اللہ تعالی عنہما. یہ اس مناسبت سے ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ان پر قاتلانہ حملہ سن 23 ہجری کے ذی الحج کے آخری ایام میں ہوا لیکن ان کا انتقال ہوا ہے یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو اور 10 محرم الحرام جیسا کہ سب کو معلوم ہے یہ وہ تاریخ ہے سن 61 ہجری کی کہ جس میں کربلا کا حادثہ فاجعہ پیش آیا. اس اعتبار سے یہ اسلامی سال کے پہلے 10 دن بڑے مناسب ہیں کہ ان میں بالخصوص یہ مجالس منعقد کی جائیں اور تاریخ اسلامی کے اس دور کے متعلق جو صحیح صورتحال ہے اسے لوگوں کے سامنے لایا جائے. آپ کے علم میں ہوگا کہ مجھے آج بھی آپ سے گفتگو کرنی ہے اور کل بھی کرنی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے اپنے موضوع کو کیسے تقسیم کروں. آپ کو معلوم ہے کہ ہر موضوع سے متعلق کچھ مباحث ہوتے ہیں علمی نوعیت کے, اور کچھ مباحث ہوتے ہیں واقعاتی نوعیت کے. میں نے یہ طے کیا ہے کہ آج اکثر و بیشتر شہادت سے متعلق جو اصولی مباحث ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں, اور سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اور خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اس کے بارے میں ایک اجمالی بیان آپ کے سامنے آ جائے, اور کل پھر شہادت سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور شہادت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو. میں آج سوچ رہا تھا تو ایک عجیب حقیقت سامنے آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہے سن 11 ہجری میں. کربلا کا حادثہ فاجعہ رونما ہو رہا ہے سن 61 ہجری میں. یہ پورے نصف صدی کا فصل, اور ان دونوں کے عین درمیان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے, وہ ہے سن 36 ہجری. تو سن 11 میں 25 جمع کیجئے تو سن 36, اور 36 میں 25 جمع کیجئے تو سن 61. مرکزی جو واقعہ ہے اصل میں, واقعات کی جو یہ کڑیاں ہیں ان میں جو مرکزی کڑی ہے وہ در حقیقت شہادت سیدنا عثمان ہے رضی اللہ تعالی. فتنوں کا دروازہ اس سے کھلا. ہماری تاریخ کا جو سب سے زیادہ پر آشوب دور ہے اس کا آغاز ہوا ہے شہادت حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن یہ کہ ایک تو ہوتا ہے حالات و واقعات کو صرف واقعاتی ترتیب کے اعتبار سے جان لینا, پڑھ لینا, یاد کر لینا, اسے کہیں گے تاریخ, اور اہم تر چیز ہے فلسفہ تاریخ. یہ واقعات کیوں ظہور پذیر ہوئے, ان حوادث کے پیچھے جو اصل مؤثر عوامل ہیں وہ کیا تھے, اور اس کے ضمن میں آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ امت مسلمہ کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جو اصل مجرم تھے ان کو نہیں پہچانا گیا. عام طور پر ایک خاص تکنیک کے ذریعے جو فکر لوگوں میں عام کیا گیا اس کی وجہ سے نشانہ تنقید بنتے ہیں, ہدف ملامت بنتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ, ایسے جلیل القدر صحابہ وہ ہدف تنقید بنتے ہیں. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا وہ انتہائی نقطہ نظر ہے. قابل افسوس بات یہ ہے کہ سنی کہلانے والے مسلمان, اپنے آپ کو اہل سنت میں شمار کرنے والے مسلمان, ان میں بھی اکثر و بیشتر ان حضرات کی شان میں ہتک آمیز اور گستاخانہ انداز بیان اختیار کر لیتے ہیں. یہ تو رخ وہ تھا کہ جو پیش کیا جا رہا ہے صدیوں سے، نہایت مہارت سے، نہایت چابک دستی سے، بڑی ہی مؤثر ٹیکنیکس کے ذریعے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، قدرت کے طبی قوانین میں سے ایک اہم قانون وہ ہے جسے نیوٹن کے تھرڈ لا کے نام سے جانتے ہیں لوگ، ٹو ایوری ایکشن دیئر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل، اور جتنا وہ عمل شدید ہوگا رد عمل بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ وہ رد عمل بھی پیدا ہوا جس کا مظہر یہ ہے کہ ہدف ملامت و تنقید بن رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں انتہائی معاملات، یہ افراط و تفریط، اصل میں یہ کس سازشی ذہن کی پیداوار ہے؟ حقیقت میں نہ مجرم یہ ہے نہ وہ ہے، نہ قابل ملامت یہ ہے نہ وہ ہے، پھر یہ ہوا کیا؟ ان کے پیچھے اصل ذہن کون سا کار فرما ہے؟ فلسفہ تاریخ کا یہ ایک اہم موضوع ہوگا کہ اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے، اور میں انشاءاللہ تعالی اپنی آج کی اور کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے وہ اصل پس منظر رکھوں گا کہ معلوم ہو کہ اصل دشمن ہے کون، اس کو پہچانیں۔ ورنہ یہ دونوں انتہائی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ اصل میں اس دشمن کے آلہ کار بن گئے جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اب میں آج آغاز کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ لفظ شہادت کے معنی کیا ہیں، اور قرآن مجید نے اسے ایک اصطلاح کے طور پر اختیار کیا تو اس کا مفہوم کیا ہے۔ اصل لفظی معنی ہے شہد یشہدو کے، کسی کا کسی جگہ موجود ہونا، یہ اصل مفہوم۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ لفظ استعمال ہوا گواہی کے لیے، اس کی وجہ بھی صاف سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی وقوع کی گواہی دینے کا حقدار وہی ہے جو اس واقعے پر موجود تھا، لہذا موجودگی ہی بنیاد ہے اصل میں گواہی کی۔ تو لفظی معنی تو ہے موجودگی، لیکن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے گواہ کے لیے، شہادت گواہی، شہید شاہد گواہ، یہ تو ہوئے اس کے لغت میں معنی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے، ظاہر ہے کہ ساری اصطلاحات اپنی جو عربی زبان مروج تھی اسی سے لی ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کے لغوی معنی سے آگے بڑھ کر اس میں نیا مفہوم، اصطلاحی مفہوم پیدا کیا ہے۔ زکات کے معنی نشو و نما، لیکن زکات جب اصطلاح بنی، ایک عبادت کا عنوان قرار پائی، تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ دونوں میں ربط و تعلق ہے۔ صلاۃ کے معنی متوجہ ہونا، مناجات کرنا، لیکن جب یہ ایک اہم اور بنیادی عبادت کا نام قرار پائی تو اب اس کے معنی ہے اصطلاحی، وہ نماز کے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ لفظ شہادت ہے کہ قرآن مجید نے اسے لیا ہے عربی زبان کی اصل سے، اور پھر جو معنی اس میں پیدا کیے ہیں اس کا ذرا جائزہ لے لیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام میں جو داخلے کا دروازہ ہے وہی کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ گواہی جو ہے یہ شاہدرہ ہے شہر اسلام میں داخلے کے لیے. یہ شاہدرہ دہلی کے بھی جمنا پار تھا, لاہور میں بھی راوی کے پار ہے. شاہدرہ بہت بڑا دروازہ. اس سے آگے چلیے تو اس دین پر جب عمل کیا جائے گا, اللہ کے احکام پر چلیں گے, اس کے رسول کی سنت کا اتباع کریں گے, تو یہ بھی شہادت ہے, یہ عملی شہادت ہے کہ آپ کا عمل گواہی دے رہا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ آپ کا رب ہے. رضیت باللہ ربن وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. تو جب بھی آپ اسلام کے کسی حکم پر عمل کر رہے ہیں تو یہ ایک عملی شہادت ہے آپ کے اس ایمان کی کہ جس کا نقطہ آغاز ہے کلمہ شہادت. تیسرے درجے میں دین کا ایک بہت اہم فریضہ ہے دعوت, تبلیغ, دین کا پھیلانا, پیغام ربانی کا پہنچانا, خلق خدا پر خدا کی طرف سے حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن کے پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا ہے. یہ جو فرض منصب ہی رہا ہے تمام انبیاء اور رسل کا, اسی لیے بھیجے گئے انبیاء اور رسل, رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے رسولوں کو بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد انسانوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے, کوئی دلیل اور حجت نہ رہ جائے اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے لا علمی کی دلیل, بے خبری کی دلیل پیش نہ کر سکے. یہ جو عمل ہے قرآن اسے قرار دیتا ہے شہادت علی الناس, لوگوں پر گواہی دینا. اس معنی میں غور کریں گے ہر رسول شہید ہے. یہ جو ہمارے ذہنوں میں شہید کا مفہوم ہے اس کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے, اس معنی میں تو یہ لفظ قرآن میں کہیں آیا ہی نہیں. پورے قرآن میں صرف ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 جو میں نے تلاوت کی تھی, جہاں اس کا امکان ہے کہ شہادت کے وہ معنی لیے جائیں جو ہمارے ذہنوں میں, اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا, شہید بمانی مقتول فی سبیل اللہ, اس معنی میں پورے قرآن میں کہیں یہ لفظ مستعمل نہیں. صرف امکان ہے وہ بھی قطعی نہیں کہ ایک جگہ آیت نمبر 140 سورہ آل عمران میں یہ مفہوم لے لیا جائے. یتخذ منکم شہداء, اللہ چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے, یا یہاں امکان ہے کہ کچھ تم میں سے کچھ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے. اس معنی میں باقی اصل مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. شاہدرہ اسلام میں داخلے کے لیے شہادت, کلمہ شہادت. اسلام پر عمل کرتے ہیں تو عملی شہادت, اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو شہادت علی الناس, لوگوں پر گواہی دینا. اس معنی میں تمام رسول شہید. حالانکہ نوٹ کیجئے رسول کبھی بھی قتل نہیں ہو سکتا. بہت اہم مسئلہ ہے یہ بھی حکمت دین کا اور بڑا باریک معاملہ ہے. نبی اور رسول میں باریک سا فرق ہے. یہ سب مانتے ہیں کہ نبی عام ہے, رسول خاص ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول ضرور نبی ہوتا ہے. نبی قتل ہو سکتا ہے, رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے, آپ غور کیجئے, میں نے ایک حدیث پڑھی تھی, میرا یہ گمان ہے کہ یہ واحد آرزو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ نے پوری نہیں فرمائی. لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. بخاری کی روایت ہے، میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت مجھے حاصل. مشرف گرچہ شد جامیز لطفش، خدا رہا کرم بارے دیگر کن، دوبارہ ہو، پھر سے بارہ ہو، ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں. لیکن حضور کی یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ کہ آپ رسول ہی نہیں، سید المرسلین ہیں، اور رسول قتل نہیں ہو سکتا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہے ہیں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ بات تو ہماری پہلے سے طے شدہ ہے رسولوں کے حق میں کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی اور وہ غالب آ کر رہے ہیں، قتل نہیں ہو سکتا. یہی مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا، وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کیسے ممکن ہے، وہ اللہ کے رسول تھے. ہاں حضرت یحییٰ قتل ہو گئے، وہ نبیم من الصالحین تھے، اور حضرت عیسیٰ نہیں قتل کیے جا سکتے تھے کہ رسولن الی بنی اسرائیل. سورہ آل عمران میں ایسا تقابل ہے ان دونوں کے ساتھ کہ حضرت یحییٰ ہیں نبیم من الصالحین اور حضرت عیسیٰ ہیں رسولن الی بنی اسرائیل. تو اب آپ نے غور کیا کہ اس معنی میں کوئی رسول شہید نہیں ہو سکتا، اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا معنی، لیکن ہر رسول شہید ہے، شاہد ہے. ان ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اور یہی جو شہادت ہے جو دنیا میں رسولوں نے دعوت تبلیغ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا کر جو شہادت دی ہے، اسی کا ایک مظہر قیامت میں ہوگا، میدان حشر میں، کہ ہر امت کا جب حساب شروع ہوگا تو پہلے اس امت کا رسول کھڑے ہو کر سرکاری گواہ کی حیثیت سے، پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے ٹیسٹیفائی کرے گا، پروردگار تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. اس کے لیے بھی لفظ شہید آیا ہے سورہ نحل میں دو مرتبہ. سورہ نساء کی آیت جو ہے وہ اس زمن میں بڑی عظیم آیت ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدًا شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی، وہ دن کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو لائیں گے گواہ بنا کر ان پر. اب یہ شہادت کا تیسرا مفہوم، بلکہ چوتھا مفہوم، کلمہ شہادت داخلہ اسلام میں، عملی شہادت یہ ہے پوری اسلامی زندگی، شہادت علی الناس یہ ہے دعوت و تبلیغ کا فریضہ. اسی کی گواہی قیامت میں ہوگی، یہ وہاں کی گواہی. آخری بات یہ نوٹ کیجئے، اس معنی میں امت محمد کا ہر فرد شہید ہے. میں نے وہ آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت، بیچ کی امت، بہترین امت بنایا ہی اس لیے کہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ بنے تم پر. اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں، چنانچہ یہ مضمون سورہ حج کی آخری آیت میں بھی ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اے مسلمانوں، اللہ کے لیے محنتیں کرو، جہاد کرو، جد و جہد کرو، ایثار کرو، قربانیاں دو. کیوں؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے، تمہاری پوسٹنگ ہو گئی ہے ایک بہت بڑے منصب پر، وہ منصب کیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ رسول گواہ بنے تم پر اور تم گواہ بنو پوری نوع انسانی. تو یہ امت ہے شہداء علی الناس. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو عدل اور انصاف کے علم بردار اور اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو یہ تو پوری امت کا منصب ہے شہداء علی الناس، شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینی اور خلق خدا پر گواہی دینی. یہاں سے اب بات سمجھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتیازی مقام ہے تمام انبیاء اور رسل میں وہ کیا ہے؟ یہ تو ظاہر بات ہے آپ کی شان سب سے بلند، آپ کی شان سب سے نرالی، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر، سید المرسلین ہونے کا مرتبہ اور مقام آپ کو حاصل. لیکن ذرا ایک بات سمجھیے، بنیادی فرق کیا ہے؟ یوں تو یہ کہ فضائل کا دفتر کھول جائیے، شاید ہر باب میں آپ کو حضور کی امتیازی شان مل جائے، لیکن اصل بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ میں آج ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بقیہ تمام انبیاء اور رسل کا مقصد بعثت صرف تبلیغ تھی، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اسلامی انقلاب تھا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تبلیغ پہنچا دینا، اتمام حجت کر دینا، دعوت اور عملاً انقلاب برپا کر دینا، یہ شے دیگر ہے. ان دونوں میں بڑا فرق. ذی عشق تاب صبوری ہزار فرسنگست، بڑا فاصلہ. تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک کی، کوئی انقلاب آیا؟ کوئی نظام قائم ہوا؟ وہ اللہ کی حکومت وجود میں آئی؟ نہیں. قوم انکار پر، کفر پر، اعراض پر اڑی رہی اور ہلاک کر دی گئی، نسیم منسیہ کر دی گئی. گنتی کے چند لوگ تھے جو بچائے گئے. وما آمن معہ الا قلیل، قرآن کی گواہی ہے ان کے ساتھ ایمان لانے والے نہ ہونے کے برابر تھے. اس لیے کہ عربی میں قلیل جو ہے یہ دونوں مفہوم دیتا ہے، انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل. دی لٹل جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر، اور اے لٹل میں کچھ کچھ ہے تھوڑا سا. تو یہاں دی لٹل کے سنس میں ہے کہ وہ نہیں آئے، نہ ہونے کے برابر. 950 برس کی تبلیغ کا حاصل یہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ان میں سے کسی کی توہین کی کوشش کر رہا ہوں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، کفر ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندی تھی، وہ بھی تو زندقہ ہے. اگر فرق مراتب ملحوظ نہ رہے تو بھی زندقہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ فضیلتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں. حضرت ابراہیم کی تین نسبتیں اور تینوں نہایت عظیم. اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل اللہ. سینکڑوں نبی ان کی اولاد میں آ گئے، ابو الانبیاء. موسیٰ کون؟ انہی کی نسل میں. ہارون کون؟ انہی کی نسل میں. یوسف کون؟ انہی کے پڑ پوتے یا اس سے بھی اگلی کوئی پشت. خود محمد کون صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہی کی نسل. اور تیسری نسبت، انی جاعلک للناس اماما، امام الناس ہیں، خلیل اللہ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، لیکن 100 برس سے زائد، آپ کو معلوم ہے 100 برس کی عمر تھی آن جناب کی جبکہ حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی، حضرت اسماعیل کے ذبح کا واقعہ، اس وقت 100 برس کی عمر تھی، تو 100 برس سے زائد عمر کا حاصل کیا ہے؟ باقی باغ کو پھلتے دیکھنا، پھل لاتے دیکھنا، اسے معلوم ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں، مستقبل کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے باغ لگا رہا ہے۔ ایک مرکز دعوت توحید حجاز میں، ایک مرکز دعوت توحید شام میں، فلسطین میں۔ یہ میں فرق واضح کر رہا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ بہت اونچا منصب ہے، یہ تمام انبیاء کرام کا منصب یہی ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پہلی سیڑھی ہے۔ تکمیل نبوت اور رسالت کا مظہر کیا ہے؟ اللہ کے دین کا قائم ہو جانا، غالب ہو جانا، نافذ ہو جانا، اللہ کے کلمے کا سربلند ہو جانا، اللہ کی حکومت کا بالفعل قائم ہو جانا۔ اسی کو جدید اصطلاح میں کہیں گے اسلامی انقلاب کا عملاً برپا ہو جانا۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار میں لفظ بول رہا ہوں انقلاب، یہ اس لیے کہ میری آج کی اور کل کی گفتگو کے لیے یہ لفظ کلید ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو نہ سیرت محمدی کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا۔ سیرت کے واقعات یاد کر لیجئے، سن 2 میں غزوہ بدر ہے، سن 3 میں غزوہ احد ہے، کر لیجئے، سن 5 میں غزوہ خندق ہے، لیکن فلسفہ سیرت سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ فلسفہ انقلاب سامنے نہ ہو۔ اور یہ جو بات کے حالات و واقعات ہیں، یہ حوادث، یہ بھی ہرگز سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ فلسفہ انقلاب آپ کے پیش نظر نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ اصل میں رسول انقلاب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دعوت بھی دی لیکن صرف دعوت نہیں دی، آپ نے تبلیغ بھی کی لیکن صرف تبلیغ نہیں کی، آپ نے تزکیہ بھی کیا لیکن صرف تزکیہ نہیں کیا، آپ معلم بھی ہیں لیکن صرف معلم نہیں ہیں۔ ان تمام حیثیتوں سے بالا تر حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہے جو محمد الرسول اللہ نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی تو وہ بات ہے جس کی بنا پر اللہ کا شکر ہے کہ نوع انسانی اب آتے آتے یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اب کتابیں جو لکھی جا رہی ہیں، ایک زمانہ تھا مسلمانوں سے، اسلام سے، حضور سے ایک شدید قسم کی کد اور ایک شدید قسم کا بغض تھا پوری دنیا میں، خصوصاً عیسائی دنیا۔ مستشرقین کتابیں لکھتے تھے اور گند کیچڑ اچھالتے تھے، لیکن زمانہ بدلا ہے، حقیقت اب منکشف ہو رہی ہے۔ آج سے 5 سال قبل کتاب لکھی گئی، دی 100، ڈاکٹر ہارٹ، نیو یارک کا رہنے والا عیسائی، تا حال کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوا ہو۔ ڈاکٹر بکائے جو تھے فرینچ سرجن، وہ اسلام لے آئے، جنہوں نے وہ کتاب لکھی تکاملی مطالعہ تورات اور قرآن کا سائنس کی روشنی، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ اس کے مصنف کو اللہ نے توفیق دے دی، وہ اسلام لے آئے۔ میری دعا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہارٹ بھی اسلام لے آئیں، اس لیے کہ اتنی بڑی حقیقت کا اعتراف آج تک مغربی دنیا میں کسی نے نہیں کیا کہ اس نے پوری انسانی تاریخ میں سے پہلے انتخاب کیا 100 عظیم ترین شخصیتیں۔ یہ تو سلیکشن ہو گیا، اور پھر ایک گریڈنگ کی،
ان میں عظیم ترین کون اور نمبر دو کون اور نمبر تین کون، یہاں تک کہ نمبر سو. سو میں جب درجہ بندی ہوگی تو ایک سے سو تک ہوگا. آپ غور کیجئے، ایک شخص عیسائی ہے، نیو یارک کا رہنے والا ہے، مینہٹن کے جزیرے میں رہنے والا، دنیا کی دولت کا بہت بڑا حصہ اس ایک جزیرے میں ہے اور قبضے میں بھی یہودیوں کے ہے. اس یہودی سرمایہ کے گڑھ میں کتاب چھپی اور اس میں نمبر ایک پر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی ہونے کے باوجود حضرت مسیح کو لے گیا نمبر تین پر. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ وہ پچاس سال کے عین درمیان میں شہادت حضرت عثمان ہے، اس سو میں سے نمبر ایک پر محمد الرسول اللہ اور نمبر 51 پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی، باقی پوری اسلامی تاریخ سے اس نے کسی اور کو نہیں لیا. اور اس نے پھر وجہ بیان کی، اس نے کہا کہ میں نے جو کرسچن ورلڈ میں کتاب چھپ رہی ہے اور اس میں عظیم ترین شخصیت محمد کو قرار دیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لکھتا آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے کوئی وجہ بیان کرنی پڑے گی. وجہ یہ ہے دیٹ ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز. اب یہ ان کا اپنا ایک ذہن ہے، وہ انسانی زندگی کے دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک خانہ ہے مذہب کا، اخلاق کا، روحانیت کا، ایک خانہ ہے سیاست کا، تمدن کا، قانون کا. یہ ہے مذہب، یہ ہے سیکولر لائف. اس کا کہنا یہ ہے کہ جتنی عظیم شخصیتیں ہیں وہ یک رخی ہیں، ادھر عظیم ہے تو ادھر کچھ بھی نہیں. روحانیت میں، مذہب میں، اخلاق میں بہت بلندی پر، سیاست میں، حکومت میں، تمدن میں زیرو. گوتم بدھ ادھر کتنے بلند ہیں، ادھر زیرو. خود حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام روحانیت میں، اخلاق میں، مذہب میں کتنی بلندی پر، لیکن ادھر کبھی کوئی سپہ سالاری بھی دکھائی، کسی حکومت کے بھی سربراہ ہوئے، کوئی نیا نظام بھی قائم کیا نہیں. ادھر چوٹی پر ہے، اٹیلا ہے، چنگیز خان ہے، سکندر ہے، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک. چنگیز اور اٹیلا ادھر سے چلے اور ادھر تک پہنچ گئے، کہاں منگول، اور پہنچے ہوئے ہیں یورپ میں، ڈینیوب کی وادیوں میں، اور ادھر وہ یونان سے چلا اور دریائے بیاس تک پہنچ گیا سکندر. تو اس اعتبار سے اتنی بلندی پر، لیکن مذہب، اخلاق، اس میں صرف زیرو سے کام نہیں چلتا، کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑتی. یہ ہے دنیا کی عظیم شخصیتوں کا حال. ان کے پس منظر میں وہ کہتا، ایک ہی شخصیت ہے پوری انسانی تاریخ میں جو ان دونوں میدانوں میں چوٹی پر نظر آتی. یوں کہہ سکتے ہیں آپ، آج میں ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا اس پر، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ حضور کی اصل عظمت مذہبی میدان میں ہے یا سیاسی میدان میں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے پروفٹ امنگ دی ریولیوشنریز اینڈ اے ریولیوشنری امنگ دی پروفٹس. نبیوں میں انقلابی اور انقلابیوں میں نبی، یہ ہے شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ غور کیجئے، میں نے یہ ساری تمہید کس لیے کی ہے؟ دیکھیے، انقلاب کا فلسفہ یہ ہے، اس کا اپنا ایک پروسیس ہے، اس کی اپنی ایک میکینکس ہے، اس کے اپنے کچھ مراحل ہیں، اور میں نے اس کو سمجھا ہے سیرت النبی سے، ڈیڈیوس کیا ہے، اخذ کیا ہے، مستنبط کیا ہے، اس لیے کہ تاریخ انسانی میں اس اعتبار سے بھی حضور منفرد ہیں. کہ کسی ایک انسانی زندگی میں انقلاب کے سارے مراحل طے پا جائیں، یہ ناممکن سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فرد واحد سے دعوت شروع کر رہے ہیں، پہلے سے بنی ہوئی امت نہیں تھی کوئی، حضرت موسیٰ کو پہلے سے بنی ہوئی امت ملی، بنی اسرائیل پہلے سے تھے، ابراہیم کی نسل سے، یعقوب کی نسل سے پہلے سے مسلمان ہیں. یہاں امت بنائی ایک فرد واحد، کفر اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے. جماعت اس نے بنائی، امت اس نے بنائی، پھر اس جماعت کو اس انقلابی جد و جہد میں مبتلا کیا، اس کے سارے مراحل میں بنفس نفیس خود قیادت فرمائی. وہ مرحلہ کوئی بھی مرحلہ تھا، ہر مرحلے پر رہنمائی کون کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت کا مرحلہ ہے تو سب سے آگے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، در در پر دستک دینے والے، گلی گلی تبلیغ کرنے والے، کوچوں اور چوکوں میں کھڑے ہو کر پکارنے والے، وادیوں میں جا کر اللہ کی دعوت دینے والے، قافلوں اور مسافروں کو تلاش کر کے اللہ کا پیغام پہنچانے والے، یہ پہلے تین چار سال جو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کی پوری انسانی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ نمایاں یہ تین چار سال. پھر جنہوں نے دعوت قبول کی ان کو منظم کرنے والے، دیکھیے انقلاب کے چھ مراحل میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا اس وقت ضمنی موضوع ہے، مجھے تو آگے بڑھنا ہے اس کو تمہید بنا کر. پھر کبھی موقع ہوا، پروگرام ہے انشاءاللہ، ربیع الاول میں آؤں گا تو اس موضوع پر چھ تقریریں کروں گا انشاءاللہ. یہ چھ مراحل ہیں دعوت، سب سے پہلا مرحلہ دعوت، دوسرا مرحلہ جو دعوت کو قبول کر لیں انہیں منظم کرنا، محض تبلیغ کرنی ہو تو کسی ایسی منظم جماعت کی ضرورت نہیں ہے، محض تزکیہ نفس کرنا ہو تو کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، انقلاب برپا کرنا ہو تو دنیا کی منظم ترین جماعت جب تک نہیں ہوگی انقلاب برپا نہیں ہوگا. اتنی ڈسپلن کہ وہ حکم سنیں اور عمل کریں، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. کیا معنی ہے اس کے؟ کبھی آپ نے غور کیا سم و اطاعت کیا معنی؟ بڑا بے معنی سا لفظ معلوم ہوتا ہے، سنیں گے تو اطاعت کریں گے نا، پھر یہ کیوں کہا سم و اطاعت؟ قرآن مجید میں کوئی لفظ بغیر کسی سبب کے نہیں ہے. دنیا میں عام اصول یہ ہے کہ سنو، سوچو کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، صحیح نظر آئے تو مانو. یہ لنک درمیان سے نکال دی گئی، سنو اور اطاعت کرو. جب تک کہ ایک ایسی جماعت وجود میں نہیں آئے گی انقلاب نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں آرمی ڈسپلن. شاید آپ میں سے بہت سو نے وہ نظم پڑھی ہو، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ، ہم نے پڑھی تھی اپنے میٹرک کے زمانے میں، کہ 600 کا وہ بریگیڈ تھا جسے حکم دیا گیا چارج کرو، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، آگے تو توپیں لگی ہوئی ہیں، توپوں کے دہانے کھل جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن دیئر از ناٹ ٹو ریزن وائی، دیئر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. فوج کا ڈسپلن تو یہ ہے، کیوں اور کیسے اور چرا اور چون، چون اور چرا نہیں، جو حکم ملا ہے سنو اور اطاعت. محض سننے پر اطاعت لازم ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا فاسمعوا واطیعوا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. یہ ڈسپلن تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت. تیسرا مرحلہ تربیت. خام لوگوں سے تو کام نہیں بنے گا، خام سے کام نہیں بنے گا، کام بنے گا پختہ کاروں سے. وہ جو اقبال نے کہا کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارے شو، اور بڑا پیارا شعر ہے ان کا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. انہیں شمشیر بے زنہار بنانا، تربیت، تزکیہ، یہ تین مراحل تو ہیں تمہیدی. چوتھا مرحلہ جو شروع ہو جاتا پہلے ہی مرحلے کے ساتھ، تصادم. بڑا ڈراؤنا سا لفظ ہے، خوفناک، لیکن انقلاب کے لیے تو تصادم ناگزیر ہے. یہ بدھ مت کے بھکشوؤں کے انداز میں محض میٹھی میٹھی باتیں کیے جانا اور واعظ کہے جانا، اس سے انقلاب کبھی آیا؟ وہ تو ٹکرانے سے آئے گا. البتہ اس ٹکرانے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مارے کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ. پورے 13 برس مکی جو ہے وہ یہ ہے، پیسیو ریزسٹنس، صبر محض. گالیاں دیں تم دعائیں دو، وہ پتھر مارے تم پھول پیش کرو، وہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیں لیٹ جاؤ، قدم پیچھے نہ ہٹے لیکن مدافعت میں ہاتھ بھی نہ اٹھے. کیسا، آپ غور کیجئے کتنا یہ پل صراط پر چلنے والا مسئلہ ہے. پیچھے بھی مت ہٹو. حضرت بلال کا نقشہ ذہن میں لائیے، توے کے مانند جل رہی ہے سنگ لاکھ زمین مکے کی، اوپر سے آگ برسا رہا ہے مکے کا سورج، چت لٹا دیے گئے ہیں بلال، سینے کے اوپر بھاری پتھر لا کر رکھ دیا گیا، سانس نہیں لے سکتے، جھاگ نکل رہے ہیں. لیکن احدن احدن، ایک، بس ایک، صرف ایک کا ماننے والا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا. توحید پر ڈٹے ہوئے لیکن ہاتھ نہیں اٹھا رہے. حالانکہ آپ غور کیجئے، کوئی شخص یہ اگر دیکھ لے کہ مجھے تو یہ ہلاک کر دیں گے، ڈیسپریٹ ہو جائے، نا امید ہو جائے اپنی زندگی سے کم 10 آدمیوں کو مار کر مرے گا اگر اسے اجازت ہو. اجازت نہیں. خباب بن الارت ہیں، دہکتے ہوئے انگارے زمین پہ بچھائے جا رہے ہیں، وہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے ہو رہا ہے، ننگی پیٹھ لٹا دیے گئے. انہیں اجازت ہوتی کشمکش کرتے، ایک دو کو مارتے، نہیں، اجازت نہیں ہے. کفو اے دیکم، ہاتھ بندے رکھو، نو ریٹیلیشن، سیلف ڈیفنس میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. یہ ہے چوتھا مرحلہ. اس مرحلے پر میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مقتول ہونے کے معنی میں شہادت کا لفظ اگر ذہن میں رکھیں گے تو عظیم ترین شہادت جو ہے تاریخ اسلامی کی، وہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت. ڈٹے ہوئے ہیں، ابو جہل مارنے پر تلا ہوا ہے اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالیں گے، جان نکل جائے. کوئی تکلیف ایسی کہ جو دی جا سکتی ہو، ابو جہل نے نہیں چھوڑی جو پہنچا نہ دی ہو. تنگ آ گیا ہے کہ اب کروں کیا. آخری درجے میں کہا ہے کہ ایک دفعہ کلمہ کفر نکال دو، ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں تمہارے معبود کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے، میں چھوڑ دوں گا. کیا کرے اب، حد ہوتی ہے. ایک مرتبہ بھی کہنے کو تیار نہیں. حالانکہ یہ جان لیجئے، دین میں گنجائش ہے، کلمہ کفر کہہ کے جان بچائی جا سکتی ہے، رخصت ہے، لیکن رخصت ہے، عزیمت نہیں کہلائے گی. عزیمت یہ ہے کہ جان دینی جائے. پہلا خون جو بہا ہے وہ برچھا کے جو مارا ہے بالآخر تنگ آ کر ابو جہل نے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو نسوانی اعضاء ہیں ان میں مارا، چھید دیا، اور حضرت یاسر کو چار جوان سانڈ اونٹوں کے ساتھ چار رسے باندھ کر ایک کے ساتھ ایک بازو، دوسرے سے دوسرا بازو، تیسرے سے ایک ٹانگ، چوتھے سے دوسری ٹانگ، اور پھر جو دوڑایا ہے تو جسم کے پرچے ہو، مقتول فی سبیل اللہ ہونے کے معنی میں ایک کہاوت ہے عربی کی، الفضل للمتقدمین، جو سب سے پہلے ہے اس کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے. تو سب سے پہلے شہادت کا جام نوش کرنے والے اور اس اعتبار سے عظیم ترین شہادت کا مرتبہ پانے والے یہ ہیں دو افراد، شوہر اور بیوی، حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ. آگے چلیے، پانچواں مرحلہ آیا جب اللہ تعالی نے مدینے میں ایک بیس ادا کر دیا، ایک مرکز، الذین امکناہم فی الارض، تمکن عطا کر دیا. یہ بھی عجیب بات ہے، اس کے بارے میں یہ جان لیجئے، یہ پانچواں مرحلہ کسی ہیومن پلاننگ کا نتیجہ نہیں تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا. پہلے چاروں مرحلے آپ پلان کر سکتے ہیں، پانچواں نہیں. یعنی پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس میں کب بدلے گی، اقدام کب ہوگا، آگے بڑھ کر نظام باطل کو کب چھیڑیں گے اور للکاریں گے، مقابلہ کب کریں گے، اس کا فیصلہ صرف حالات کہیں گے ہم اگر عام زبان استعمال کریں، اور مشیت ایزدی کہیں گے اگر ہم ایمانی اصطلاح استعمال کریں. یہ کسی کے اختیار میں نہیں. حضور نے مکہ سے مایوس ہو کر طائف کا رخ کیا تھا سن 10 میں، لیکن طائف میں ایک دن میں وہ کچھ ہو گیا جو مکے میں 10 برس میں نہیں ہوا تھا. وہ پتھراؤ، وہ استحضاء، وہ تمسخر، لیکن پھر اللہ نے کھڑکی کھول دی، خود 6 افراد مدینے کے ایمان لے آئے، مکے میں آئے ہوئے ہیں. اگلے سال 12 ہو گئے، بیعت عقبہ اولا ہو گئی، انہوں نے کہا ہمیں کوئی دیجئے جو قرآن پڑھائے ہمیں. قرائے فال بنامے من دیوانہ زدند، حضرت مصعب بن عمیر کو حکم ہوا جاؤ مصعب، جاؤ یثرب، جاؤ وہاں لوگوں کو قرآن پڑھاؤ. ایک سال کی محنت کا نتیجہ 75 افراد اگلے سال حج کے موسم میں لا کر انہوں نے محمد کی جھولی میں ڈال دیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے میری کمائی سال بھر کی، 72 مرد 3 عورتیں. بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، چونکہ ان میں اوس اور خزرج دونوں کے سرکردہ لوگ موجود تھے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر انہوں نے عہد کیا، آپ مدینے تشریف لائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. عجیب تماشا ہے نا، 13 برس سے یہاں دعوت دے رہے ہیں مکے میں، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور مکے میں حالات کیا ہیں کہ مکہ خون کا پیاسا ہے، نکلتے ہوئے بھی 3 شب و روز غار ثور میں روپوش رہنا پڑا، اور ابھی قدم مبارک پہنچے ہی نہیں ہے مدینہ منورہ میں، گیا ہے تو ایک جانثار گیا ہے، اور وہاں انقلاب آ بھی گیا، وہاں جو ہے خوش آمدید کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، کئی کئی منزل باہر آ کر استقبال کے لیے منتظر. اب یہ اللہ کی مشیت ہے، کسی ہیومن پلاننگ کو اس میں کوئی دخل نہیں. بہرحال جب بھی مشیت ہوگی اگلا فیز آئے گا. اب آگے بڑھو، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آج سے اذن ہو رہا ہے، اجازت دی جا رہی ہے، جن کے ہاتھ ابھی تک بدے ہوئے تھے وہ کھولے جا رہے ہیں، انہیں اجازت ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. ففتھ فیز شروع ہو گیا. صرف ایک بات بتاؤں گا یہاں جو اکثر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، مدینے پہنچتے ہی یہ پانچواں فیز حضور نے کیسے شروع کیا، اقدام کیسے کیا؟ 8 چھاپا مار دستے بھیجے آپ نے غزوہ بدر سے پہلے، دونوں جو تجارتی قافلوں کے راستے تھے، مکے کی لائف لائن، معاشی شہرگ، اس پر ہاتھ ڈالا، اسے مخدوش بنا دیا، اس کو کہیں گے جدید اصطلاح میں اکنامک بلاکیٹ، مکے کا معاشی جو ہے محاصرہ. اس کے نتیجے میں میں الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں، سانپ بل سے باہر نکلا. ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا، اگر وہ رستہ مخدوش نہ ہوتا ابو سفیان کے قافلے کا تو ابو جہل نکلتا؟ کوئی سوال ہی نہیں. پیغام وہاں سے آیا تھا، ایس او ایس کال جسے کہتے ہیں، میرے قافلے کو اندیشہ ہے محمد کے ساتھیوں کی طرف سے، لہذا یہاں سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر نکلا. یہاں سے فائنل فیز شروع ہو گیا انقلاب محمدی کا، وہ کیا ہے؟ مسلح تصادم. 6 سال کے عرصے میں یہ مسلح تصادم رمضان سن 2 سے شروع ہوا، رمضان سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. اور مکہ کے فتح ہونے کا مطلب کیا تھا؟ اندرون ملک عرب انقلاب محمدی کی تکمیل ہو گئی. یہ ہے اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل. اب ایک فیز اور سمجھ لیجئے، بڑی اصولی بات ہے اور آج کل کے ماحول میں بہت اہم ہے. انقلاب کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کسی جغرافیائی حدود کا پابند نہیں ہوتا. اگر انقلاب ہے وہ سودو ریولوشن ہے تو بات اور ہے، حقیقی انقلاب نہ ہو، انقلاب نظر آئے انقلاب نہ ہو تو بات اور ہے. حقیقی انقلاب ہوگا تو وہ پھیلے گا، وہی بات جس کو خمینی صاحب آج کل کہہ رہے ہیں تصدیر الانقلاب، ایکسپورٹ کرنا انقلاب کا. اور میں بھی یہ کہتا ہوں واقعتاً یہی ٹیسٹ ہے، ایران کا انقلاب اگر حقیقی انقلاب ہے تو یہ پھیلے گا، اور نہیں پھیلا تو معلوم ہوگا کہ حقیقی انقلاب نہیں. یہی اس کا ایسڈ ٹیسٹ ہے، یہ کچھ اور ہے، کچھ اور اس کے بارے میں سمجھنا ہوگا. نظر آتا انقلاب، حقیقت میں انقلاب نہیں. اگر یہ نہ پھیل سکا، انقلاب فرانس کیا صرف فرانس تک رہا؟ انقلاب روس کیا صرف روس تک رہا؟ انقلاب تو پھیلتا ہے. ٹیکنیک اس کی یہی ہے کہ پہلے کسی ایک ملک میں آئے گا، پہلے اپنی ساری قوتیں جو ہے اسے کسی ایک خطہ ارضی میں مرتکز کرے گا، ڈسمینیٹ نہیں کرے گا، پھیلائے گا نہیں، منتشر نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہ کسی ایک جگہ پر سٹرائک کرے گا، وہاں انقلاب آ جائے، اس کی کوکھ سے انقلاب جنم لیتے چلے جائیں گے. 1917 کا بولشویک ریولوشن، اس کے پیٹ سے کتنے انقلاب برآمد ہو چکے. اسی کو دیکھیے انقلاب محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم. مکے کی فتح اور حنین کی فتح کے بعد جو تقریباً 2.5 سال ملے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیات دنیاوی کے، اس میں آپ نے اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کے عمل کا بنفس نفیس آغاز فرما دیا. صلح حدیبیہ سے پہلے کوئی آپ نے دعوت نامہ کہیں باہر نہیں بھیجا، کوئی مبلغ نہیں بھیجا، کوئی سفیر نہیں بھیجا. بے معنی ہے، اپنے گھر میں جب تک بات نہ ہو لے باہر پھیلانا چھ مانی دارت. ورنہ آپ سوچئے مکے میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا آپ خطوط بھی بھیج سکتے تھے، اس وقت تک تو اتنا سرمایہ آپ کے پاس تھا حضرت خدیجہ کا کہ آپ 100 بھی اگر ایلچی بھیجتے تو بھیج دیتے. لیکن معنی کیا ہے؟ گھر درست کرو پہلے اپنا. جب صلح حدیبیہ، جسے قرآن نے کہا ہے فتح مبین، اس لیے کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلح کے معنی یہی ہے ریکگنیشن. اب آپ نے باہر دعوتی خطوط بھیجے جن کے نتیجے میں جنگ موتا ہوئی، سفر تبوک اختیار فرمایا، اور جیش اسامہ تیار تھا جب آپ کا وصال ہوا. تو تصدیر الانقلاب جو ہے، توسیع انقلاب کی، اس کا عمل بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شروع کر دیا. یہاں سے میری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے ان حالات و واقعات کے بارے میں. تھوڑا سا پانی. انقلاب ہی کا ایک خاصہ اور ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی، حضرت عمر کیوں شہید کیے گئے، حضرت عثمان کیوں شہید کیے گئے، یہ کربلا کا حادثہ فاجعہ کیوں ہوا، یہ کیوں کا جواب. انقلاب کی میکینکس کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب کوئی انقلابی جد و جہد کامیابی کے قریب ہوتی ہے اور دشمن یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اب ہم راستہ نہیں روک سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، تو وہ دبک جاتا ہے، لبادہ اوڑھ لیتا ہے، بظاہر سبمٹ کرتا ہے، لیکن منتظر رہتا ہے کہ کوئی مناسب موقع آئے اور وار لگاؤں. اسے آپ کہتے ہیں ریئیکشنری موومنٹس، کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس. جہاں انقلاب ہوگا کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس بھی لازمند ہوں گی، ممکن نہیں ہے کہ کوئی نہ ہو.